اپنے اپنے مرحومین کے لیے، شہداء اسلام کے لیے، بزرگ علماء، مراجع، ماتمی، عزادار، یہ دنیا سے گزر گئے سب کے، سور فاتحہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صراط المستقیم، بسم اللہ صلوات بر محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد رب العالمين، صلوات الحمد لله كما هو أهل، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، صلوات وشفيع نبين وخاتم النبيين نبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، زمانے کے امام کے ظہور کے لیے دعا. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سورہ مبارک احزاب ہے، 33 سورہ ہے اور آیت کا نمبر بھی 33 ہے، کہ تحقیق اللہ پاک کا یہ ارادہ ہے کہ اے اہل بیت رسول، تم سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھا جائے اور تمہیں ایسا پاک رکھا جائے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ صلوات پر محمد۔ لہذا یہاں اہل بیت کی طہارت بیان کی گئی ہے کہ اہل بیت کو اللہ پاک نے پاک و پاکیزہ خلق فرمایا ہے، اور ان کا مشن بھی یہی ہے کہ یہ پورے مومنین کو بھی پاک و پاکیزہ فرمائیں گے۔ صلوات پڑی محمد والا۔ یعنی کوئی بھی مسلمان ہو، اگر اسے طہارت چاہیے تو اہل بیت کے در پہ آنا پڑے گا۔ مرکز طہارت اہل بیت ہے، کیونکہ طہارت کا لفظ جو اسلامی ٹرمنالوجی میں قرآن و حدیث میں آیا ہے، اس کی معنی بہت وسیع ہے۔ ہمارے زبان اردو میں جو طہارت کا لفظ آتا ہے، وہ صرف ایک مخصوص نجاست سے بچنے کا نام ہم طہارت استعمال کرتے ہیں، جیسے ٹوائلٹ کی طہارت ہے، کپڑوں کی طہارت ہے، مگر اصل طہارت کا لفظ جو اسلامی ٹرمنالوجی میں ہے، وہ بہت زیادہ اس کی وسیع معانی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والا۔ البتہ ان معنوں میں بھی طہارت کا لفظ استعمال ہوتا ہے جو ہم اردو میں کرتے ہیں، مگر ایک طہارت ظاہری ہے بدن کی، اور ایک طہارت ہے باطنی۔ باطنی طہارت کے لیے بھی اسلام نے بہت تاکید کی ہے، قرآن مجید نے بہت تاکید کی ہے کہ تمہارا ظاہر بھی پاک ہونا چاہیے اور تمہارا باطن بھی پاک ہونا چاہیے۔ اور اہل بیت کے ذمے اللہ نے یہ کام لگایا ہے کہ ہمارے ظاہر کو بھی پاک کریں، ہمارے باطن کو بھی پاک کریں۔ صلوات پر دے محمد۔ اور آپ دیکھیے تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیں کہ کیسے کیسے لوگ آئے جو سر سے پاؤں تک نجاست میں ڈوبے ہوئے تھے، مگر جب اہل بیت کے در پر آئے تو اہل بیت نے انہیں ولی خدا بنا دیا، انہیں عاشق خدا بنا دیا۔ ایسے ایسے وحشی لوگ تھے، ایسے ایسے گنہگار لوگ تھے، مگر اہل بیت کو اللہ نے یہ کمال دیا کہ مرکز طہارت ہیں، تو اللہ پاک نے انہیں عظمت دی ہے، اور اسی عظمت کے بدولت اہل بیت نے انتہائی بدترین لوگوں کو بھی جب ان پر کام کیا، انہیں درس دیا، تو وہ بہترین انسان بن گئے، انسان کامل بن گئے اور عاشق خدا بن گئے، ولی خدا۔ صلوات پڑی محمد و آل محمد۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے شامی، جو سر سے پاؤں تک بغض اہل بیت میں ڈوبا ہوا ہے۔ ہاں جی، بغض اہل بیت نجاست ہے، نفاق ہے، کہ فرمایا جس کے دل میں مولا علی سے بغض ہے وہ منافق، اور نفاق سب سے بڑی نجاست ہے، سب سے زیادہ بڑی نجاست نفاق ہے، سب سے بدترین درجہ جہنم میں منافق ہے، یعنی مشرک اور کافر سے بھی یہ بدتر ہے۔ ایک منافق 100% ہی منافق تھا، مولا علی سے بھی بغض تھا، اہل بیت سے بھی بغض تھا، تو جب آتا ہے مدینے اور لوگ بتاتے ہیں کہ یہ ہیں امام حسن علیہ السلام، تو بس اتنا سنتا ہے اور امام کے سامنے جا کے امام کی توہین کرنا شروع کرتا ہے۔ منافق ہے، بغض میں ڈوبا ہوا ہے، جتنا برا کہہ سکتا تھا امام علیہ السلام کو برا بھلا کہا۔ امام کے اصحاب نے چاہا کہ اس کو ماریں پیٹیں، سزا دیں، بدتمیزی کر رہا ہے، بد اخلاقی کر رہا ہے، وقت کے امام کے ساتھ امام نے منع کر دیا۔ اب دیکھیں یہ ہے امام کا کمال، یہ ہے امام کا معجزہ۔ اور کتنا حوصلہ تھا, جتنا برا کہنا تھا امام سنتے رہے سنتے رہے سنتے, آخر وہ تھک گیا, دیکھو ریئیکشن ہی نہیں ہو رہا ہے, لوگوں کو بھی منع کر دیا. اب جب وہ بدبخت خاموش ہو گیا تو امام نے فرمایا, بھائی تم مسافر لگتے ہو, تم تھکے ہوئے لگتے ہو, بڑے پیار سے کہا, تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو میں حاضر کر دوں. وہ گالیاں دے رہا ہے, برا بھلا کہہ رہا ہے, امام نے کہا اگر تمہیں قرض وغیرہ کی پریشانی ہے تو میں ادا کر دوں, اگر مکان نہیں ہے تو میں تمہارے لیے خرید لوں. یعنی اس نے نجاست میں انتہا کی, امام نے طہارت میں انتہا کر دی. صلوات پڑھ دے محمد والے. پتھر کو پگھلا دیا امام پاک نے, پانچ منٹ میں پتھر دل کو پگھلا دیا. وہ جو دشمن علی تھا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مولا کے قدموں پہ گر پڑا اور کہنے لگا, یا امام یا مولا, جب تک میں نے آپ کو نہیں دیکھا تھا تو میں سب سے زیادہ دنیا میں نفرت آپ سے کرتا تھا, اب جو آپ کے کردار کو دیکھ لیا تو کائنات میں سب سے زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. یہ ہے مرکز طہارت. اب آپ نے دیکھا کہ نفاق بھی نجاست ہے, یہ نظر نہیں آنے والی نجاست, مگر نفاق بھی نجاست ہے اور شرک بھی نجاست ہے, کفر بھی نجاست ہے. اور اللہ پاک نے انبیاء اولیاء کو بھیجا ہے کہ ظاہری بھی ہمیں پاک کریں اور ہماری باطنی نجاستوں کو بھی دھو کے ہمیں پاک کریں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. بار دیگر صلوات پڑھ دے محمد. نجاست و طہارت کی بحث کا دوسرا پہلو, پہلی تقریر اگر یاد ہوگی کہ جتنی طہارت انسان کی بڑھے گی اتنی انسان کی عقل بھی بڑھے گی, حضرت فرمائے, اور جتنی طہارت کم ہوگی اتنی انسان کی عقل بھی کم ہوگی. اور یہ بھی آپ نے حدیث سے سنا کہ عقل کیا ہے, ہمارے پورے باڈی میں جو سب سے شریف ترین افضل ترین آرگن عضوہ ہے وہ عقل ہے, اور عقل کو نور بھی کہا گیا ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. اب طہارت کے مقابلے میں کیا ہے, نجاست ہے. ہاں, تو عقل کے مقابلے میں کیا ہے, جہالت ہے. خود جہالت بھی نجاست کی ایک قسم ہے, وہ ظاہری نہیں ہے مگر باطنی ہے. صلوات پڑھی محمد و آل. جہالت بھی نجاست ہے, اسی لیے علم حاصل کرنا کیا ہے, واجب ہے, مرد و عورت پر واجب ہے. کہ اطلب العلم من المہد الى اللحد, گہوارے سے لے کے قبر تک علم حاصل کرتے رہو گے تو کیا ہوگا, جہالت مٹتی جائے گی علم بڑھتا جائے گا, یعنی نجاست مٹتی جائے گی طہارت بڑھتی جائے گی. صلوات پڑھی محمد والے. فرمایا, اور اللہ پاک نے قرآن میں ایک فارمولہ بھی دیا ہے کہ ہم چیک کر سکتے ہیں کہ ہماری طہارت کس لیول کی ہے. سبحان اللہ, کہتے ہیں قرآن کو ہم نے صحیح یوز نہیں کیا, فائدہ نہیں لیا. قرآن بہترین لیبورٹری ہے, لیبورٹری ہے جہاں ہر انسان چیک کر سکتا ہے کہ میری طہارت کی لیول نیچے ہے, مڈل ہے یا سب سے اوپر ہے. طہارت یعنی عقل, اور عقل جس کی کمی ہے, عقل کی قیمت جنت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. یعنی اس کا مقصد ہے قرآن میں آپ دیکھ سکتے ہیں, آئینہ ہے قرآن کہ ہم جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے. یہ ساری بحث طہارت کی ہے, عزیز و اب طہارت کے مقابلے میں کیا ہے؟ ایک ہے جہالت، اور دوسری چیز کیا ہے طہارت کے مقابلے میں جو طہارت کو ختم کرتی ہے؟ وہ ہے شہوت. ٹھیک ہے، شہوت یہ طہارت کی دشمن ہے، باطنی طہارت کی. اور شہوت کی بھی قسمیں ہیں، عام اردو زبان میں صرف ہمیں ایک شہوت کا معلوم ہے، مگر عربی میں ایسا نہیں ہے. ہم صرف سیکس کو شہوت سمجھتے ہیں، جنسی شہوت کو، لیکن شہوت کی بہت ساری قسمیں ہیں اس کے علاوہ بھی. تو شہوت جو ہے یہ نجاست ہے. اگر شہوت انسان پر غالب آ جائے تو انسان ایک ایسا کام کرتا ہے کہ اس کی دنیا کی زندگی بھی جاتی ہے، آخرت کی زندگی بھی جاتی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بار دیگر صلوات محمد و آل محمد. اس میں ہوگا، اس میں نہیں، اس میں نہیں، ادھر دوسرا، دوسرا ہے اس میں بکسے، اس نے فرنٹ سے نکال لیجیے، نکال لیجیے. بارہ دیگر سلوات پڑھ دیں. تو شہوت نجاست ہے. میں پریکٹیکلی مثال دیتا ہوں، بات سمجھ میں آ جائے. بہت عرصہ پہلے لاس اینجلس وغیرہ گئے تھے، یہ کتنی بڑی نجاست ہے. تو وہاں پر آدھی رات کو کسی بیچارے مومن نے فون کیا کہ ایک کوئی صاحب بہت پریشان ہے، وہ آپ سے کوئی ہیلپ لینا چاہتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، نمبر دے دیں. تو آدھی رات کو فون آیا کہ مولانا میں یہاں سین ہوزے کے قریب رہتا تھا، شادی شدہ ہوں، میرے 3-4 بچے ہیں. تو ہوا یہ کہ میری بیوی جو ہے چلی گئی وطن، تو مجھ سے غلطی ہو گئی، شہوت نے مجھے مغلوب کر دیا. بیوی نہیں تھی گھر میں، اور میں نے جا کے پرسٹیوٹ وغیرہ کو میں لے کے آیا، میں نے گناہ کبیرہ کیا. اس کے بعد وہ پرسٹیوٹ جو ہے لکھ کر گئی پرچے میں کہ مجھے ایڈس کی بیماری ہے اور تمہیں بھی اب وہ بیماری لگ گئی. میری تو پاؤں سے زمین نکل گئی. تو میں گیا جا کے چیک اپ کرایا، تو ڈاکٹر نے کہا تمہیں ایڈس ہے. اب جو ہے میرے بچے آنے والے اسی ہفتے میں، اب اگر میں بیوی کے پاس جاتا ہوں اسے بھی ایڈس ہو جائے گی. بیوی کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا، میں 3-4 بچے. اب دیکھیے کہ اگر شہوت غالب آ جاتی ہے تو انسان خلاف عقل ایک ایسا کام کرتا ہے کہ خود بھی برباد ہو گیا، اپنے خاندان کو بھی. اسی لیے شہوت نجس ہے. کہ اگر بیوی کے پاس جاتا ہے اس کو بھی ایڈ کی بیماری لگ جائے گی، مجھے فرمائی آپ، اور خود بھی ایڈس کے مرض میں مبتلا ہو گیا. تو شہوت بھی نجاست ہے. اگر یہ شہوت انسان کے عقل کو غلام بنا لے تو انسان ایسی حرکتیں کرتا ہے، اس کی دنیا بھی گئی اور اس کی آخرت بھی. لہذا جب طہارت کی بحث آئے گی تو اس میں شہوت کو بھی نکالنا ہوگا، اسے بھی کنٹرول کرنا ہوگا، عقل کے تابع رکھنا ہوگا. اب کیونکہ میں نے کہا کہ ہمارے اردو زبان میں شہوت صرف سیکس ہی کو کہتے ہیں، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے. مثلا ایک شہوت جنسی ہے اور ایک شہوت مال ہے. عربی میں اسے بھی، جسے ہم ہرس کہتے ہیں، کیونکہ عربی میں اسے بھی شہوت بھی کہا جاتا ہے، کہ ایک مرتبہ انسان کو مال کی شہوت ہے. کہ پہلے کہا کہ بھئی $1,000 بھی اگر ہو تو بہت زیادہ ہے، آپ کہتے ہیں 1,000 کم، 1,00,000 ہو، پھر 1,00,000 تو 1,00,000 بھی کم، 1,000,000، پھر 1,000,000 نہیں، 1,000,000,000، پھر کہے گا 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 کہ کانے نہیں ہے. پہلے کہا تھا کہ مجھے 1,000 مل جائیں, اب 1,000 سے بینک میں 1,00,000 آ گئے, کہ نہیں 1,00,000 نہیں 1,000,000 ہو جائے. یہ شہوت ہے. ہاں, اس میں نہ یتیم کا حق دے رہا ہے نہ غریب کا حق دے رہا ہے, شہوت بڑھتی جا رہی بڑھتی جا رہی ہے. حالانکہ اگر یہ ارب پتی ملٹی بلینر بھی بن جائے تو وہی دو روٹی کھاتا ہے, زیادہ کھائے گا تو اور بیمار ہو جائے گا. سلوات پڑھی محمد والے. یعنی کہتے ہیں ہیرس میں انسان چونٹی سے بھی زیادہ حریص ہے. چونٹی کہتے ہیں کتنا وزن ہے, مگر اپنے سے 10 گنا زیادہ ایک بھاری بھرکم کیڑے کو لے جاتی ہے کھانے کے لیے. تو انسان جو ہے ہیرس میں یہ چونٹی سے بھی زیادہ حریص ہے. تو یہ بھی نجاست ہے. یعنی ہرس مال اگر ہے, شہوت مال میں مبتلا ہے, تو قرآن نے حدیث نے اسے نجاست کہا. کیوں نجاست کہا؟ اس لیے کہ شہوت مال اس کے اندر ہے تو یتیم کا حق نہیں دے گا, بیوہ کا حق نہیں دے گا, خمس نہیں دے گا, زکوٰۃ نہیں دے گا, بخیل رہے گا, غریبوں کا حق کھا لے گا, اور اس کو کوئی فکر نہیں. اس کی شہوت ہے کہ اور پیسہ بڑھاؤں اور پیسہ بڑھاؤں. بقول ایک عالم دین کے کہ انسان کی کھوپڑی الٹی ہے, اور الٹا برتن اگر پانی میں بھی رکھ دیں سمندر میں بھی رکھ دیں تو بھرے گا نہیں. یہ انسان کی کھوپڑی کبھی بھرتی ہی نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد. اب احادیث میں اسے نجس کہا گیا ہے کہ ہرس مال کیا ہے؟ یہ نجاست ہے. یعنی اگر آپ طاہر بننا چاہتے ہیں تو اس شہوت کو ختم کریں. ٹھیک ہے نا؟ جنسی شہوت انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو کم ہو جاتی ہے, ضعیف ہو جاتی ہے, مگر یہ شہوت اور بڑھ جاتی ہے. صلوات پڑھی محمد والے محمد. الٹا ہے. بنی عباس کے کسی بادشاہ نے ایک بوڑھے آدمی کو, 80 سال کے آدمی کو کہا کہ کوئی وہ اس نے نبی پاک کو دیکھا تھا یا کسی تابعین میں سے صحابی کو دیکھا تھا کہ ایسی حدیث مجھے سناؤ جو میں نے نہیں سنی. تو اس بوڑھے آدمی نے کوئی 85-90 یا اس سے بھی زیادہ سال کی عمر کا تھا. انہوں نے کہا بادشاہ نبی پاک کی حدیث یہ میں نے سنی ہے, اور ان لوگوں سے کہ جنہوں نے ڈائریکٹ نبی پاک سے سنا تھا, کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ اگر انسان اپنی ظاہر کی تربیت نہ کریں تو جیسے عمر بڑھتی ہے اتنا ہرس بھی بڑھتا ہے, یعنی مال کی شہوت اور بڑھتی ہے. بادشاہ نے کہا بہت شکریہ, اچھی آتی جس کو ایک تھیلی جو ہے نا پیسوں کی دے دو. جب ایک تھیلی ملی تو کہا ایک اور دے دے. کہا نبی پاک نے سچ کہا ہے. صلوات پڑھی محمد. یعنی پاؤں قبر میں لٹک رہے ہیں, وہ ایک تھیلی بھی خرچ نہیں کر سکتا تھا, مگر یہ ہرس ہے. ہرس ہرس جو ہے اسے اسلام میں نجاست کہا گیا. اس ہرس کی وجہ سے, شہوت مال کی وجہ سے انسان کتنی اللہ کی بڑی بڑی نعمت سے محروم رہ جائے گا. صلوات پڑھ دیں محمد والے. اچھا, اب حدیث نے اس کو انالائز کیا ہے, شہوت مال کے نقصانات بتائے. فرمایا جس کے اندر ہرس ہوگا, شہوت مال ہوگی. فرمایا مال اصلاً, نبی پاک کی حدیث بہار کی ہے, بہار الانوار میں ہے, کہ مال اصلاً جمع نہیں ہو سکتا. کوئی ملٹی ملینر بن نہیں سکتا جب تک کہ اس کے اندر 5 صفتیں نہ ہوں, اور یہ 5ों की 5ों صفتیں نجس ہیں. صلوات پڑھی محمد والے محمد. کہیں بھی مال جمع نہیں ہو سکتا. نبی پاک فرماتے مال جہاں بھی جمع دیکھو تو ان 5 صفات میں سے 1 صفت ضرور ہوگی. یہ 5ों की 5ों صفت نجس ہیں. کیا؟ بخل. جہاں بخل ہوگا وہیں مال جمع ہوگا. انسان جو بخیل ہوگا اسی کا بینک بیلنس بہت زیادہ ہوگا. صلوات پڑھی محمد والے محمد. اور دوسری نجاست ہرس ہے, وہی شہوت مال. اگر مال جمع ہے تو یقیناً وہ انسان کے دل میں ہرس ہے. اور تیسری نجاست لمبی لمبی آرزوئیں, لمبی لمبی پلان ہوں گی, لمبی آرزوئیں ہوں گی اس انسان کی. مرنے کے لیے کبھی اس نے نہیں سوچا ہوگا. اور چوتھی نجاست کیا ہے؟ قطع رحم. اسے پتا ہے کہ یہ بیچارے غریب ہیں, یہ جو ملٹی ملینر لوگوں کو وہ افریقہ کے کنگلے بیچارے غریب نظر نہیں آتے جن کے بچوں کی ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں. کتنے لوگ ہیں اگر آپ یہ رپورٹ جا کے گوگل میں سرچ کریں کہ بھوک کی وجہ سے, کھانے نہ ہونے کی وجہ سے دنیا میں کتنے بچے مر جاتے. مگر جس کے دل میں رحم نہیں ہے وہ کبھی ان یتیموں کی خبر نہیں لے گا. قطع رحم لازمی ہے. وہ کہہ گئے اور دوسرے لوگ ہیں وہ دے دیں گے, میں کیوں دوں گا. ہر پیسے والا یہی سوچتا ہے کہ کوئی اور دے دے گا. اور یہ بھی سن لیں, قطع رحم. مثلا آپ سوچیں گے جی ہم نے تو خمس بھی دے دیا, زکات بھی دے دیا, اب ساری دنیا کا ٹھیکہ تو ہم نے نہیں اٹھایا ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. بندے خدا آپ دیکھ رہے ہیں ایک بچہ مر رہا ہے کھانے نہ ہونے کی وجہ سے, ایک بچہ بھوک کی وجہ سے مر رہا ہے. چاہے آپ خمس و زکات بھی دے دیں, مگر قرآن میں ایک لفظ ہے حق معلوم, یعنی جب معلوم ہو جائے کہ یہ بندہ مر رہا ہے اور پیسہ نہ ہونے کی وجہ مر رہا ہے, اگر ہم اس کی مدد نہ کریں تو قطع رحم ہے, ہم نے اس پہ رحم نہیں کیا, ہم نے بے رحمی کی اپنے بینک بیلنس کو بڑھانے کے لیے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. دنیا میں جہاں بھی فقر ہے, جہاں بھی غربت ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ قطع رحم. قطع رحم کیوں ہے؟ کہ ہمارے اندر شہوت مال ہے, ہم کہہ رہے ہیں اور مال جمع ہو جائے, اور مال جمع ہو جائے, اور یہ وجہ ہے کہ ہم رحم نہیں کرتے. اور پانچویں صفت وہ شمر والی صفت ہے. اللہ میں پانچ صفات ہوں گی جہاں بھی مال جمع دیکھو کہ ملٹی بلینر آدمی ہے, ملٹی ملینر ہے. پانچ صفات ہوں گی. ایک قطع رحم ہوگا تو مال ہوگا اس کے پاس. اب دیکھیں اس میں کتنے یتیم ہیں, کتنے یتیم ہیں. خوشیوں کی بات کرتا ہوں. یہ جو عراق میں ان بدماشوں کو نکالا گیا ہے, داعشیوں کو, آپ کو پتا ہے کتنے لوگوں نے قربانی دی؟ اب داعشی جا کے وہاں سے نکلے 3-4 سال لگے, ورنہ یہ 60 کلومیٹر بغداد پہ آ گئے تھے. ان کا پروگرام تھا کربلا کو بھی شہید کرنا ہے, نجف کو بھی, سارے روزوں کو شہید, جیسے جنت البقیع کو شہید کیا. یہ سارے سعودی بدبخت, وہیں سے فنڈ مل رہا تھا. اب تک 1,00,000 مومنین شہید ہوئے ہیں, تب جا کے یہ خبیص نکلے, 3 سال لگے. 1,00,000 مومنین, اور یہ سلام ہمارے مراج ہیں. یہ جو لوگ نادان ہیں غلط پروپیگنڈا میں, آج کل خود ایجنسیوں نے تیار کی ہیں کچھ جو مراجے کے خلاف بولتے ہیں, اگر مراجے نہ ہوتے تو اس وقت کربلا نہ ہوتا, اگر مراجے نہ ہوتے تو بی بی زینب کا روزہ نہ ہوتا. شام میں بی بی زینب کے روزے کو آغا خامنئی نے بنایا, بچایا ہے, اور ادھر کربلا نجف کو آغا سیستانی نے بچایا. ان کے ایک فتوے پہ 4 ملین کی فوج بن گئی. دشمن اسی مرجعیت سے خوف زدہ ہے کہ شیعہ کی بقا مرجعیت ہے, تو مرجعیت پہ حملہ کرو. جاہل نادانوں کو خریدا ہے پاکستان میں ایجنسیوں نے, جو مراجع پہ تبرہ کر رہے ہیں. یہ ایجنٹ ہیں, جاہل ہیں, ان کو استعمال کر رہے ہیں. مراجع کی وجہ سے آج تک ہمارا مذہب بچا ہوا. ایک فتوے پر 4 ملین لوگ جمع ہو گئے الحمدللہ, یہ حشد شعبی کے نام سے. ایک لاکھ لوگوں نے قربانی دی ہے کربلا کو بچانے کے لیے. توجہ فرمائی آپ نے. اب ایک شہید کے 4 بچے بھی لگا لیں تو کتنے ہمارے پاس یتیم ہیں اس وقت, یتیم. پیسہ سبھی کے پاس ہے مگر قطع رحم کی وجہ سے ہم مدد نہیں کر پا رہے ہیں. قطع رحم ہے. یہی ہمارے دوست ہیں محمود جعفر, یہ 2-3 سال پہلے گئے تھے کیمپ کو دیکھنے کے لیے نجف کے قریب, جو یتیموں کی کیمپ تھی, کیونکہ پہلے بھی یتیم اس وقت سب سے زیادہ دنیا میں عراق میں. تو کہنے لگے مولانا جب میں یتیموں کو دیکھ کر آیا اس دن مجھے کھانا بالکل اچھا نہیں لگتا تھا. اول تو وہ ٹینٹس میں تھے اور نجف میں گرمی بہت پڑتی ہے, نیوٹریشن ان کی غذا بھی بہت معمولی تھی,
غذا نہ ہونے کی وجہ سے اور سخت گرمی کی وجہ سے کتنے یتیموں کی آنکھ کی بینائی ختم ہو چکی. دنیا میں 400 ملین شیعہ ہیں بھائی, 400 ملین شیعہ, یعنی یتیموں کی مدد نہیں کر سکتے, اسپونسر نہیں کر سکتے. قطع رحم ہمارے دل میں آ گیا, سنتے ہی ادھر سے ادھر سے نکال لیتے. قطع رحم کی وجہ سے ہم ان یتیموں کی مدد نہیں کر سکتے. اللہ اکبر, ہم دنیا میں عیاشی سے رہنے چاہتے ہیں اسی لیے یتیموں کی مدد نہیں کرتے. آخری نقطہ جو نبی پاک نے فرمایا کہ مال کہاں جمع ہوتا ہے, مال وہاں جمع ہوتا ہے جو دنیا کے لیے آخرت کو قربان کر دیتے ہیں, جو شمر نے کیا تھا. مولا حسین نے کہا نہیں جانتے میں کون ہوں, کہا جانتا ہوں آپ نبی کے نواسے ہیں, زہرا کے لال ہیں, علی کے, پھر مجھے کیوں ذبح کر رہے ہو؟ کہا مال کے لیے, مال کے لیے. یہ یزیدی انہیں ہی کہا جاتا ہے جو دنیا کی زندگی کے لیے آخرت کو قربان کر دے. عزیزو, اگر ہم حسینی ہیں تو بڑھ چڑھ کے یتیموں کی مدد کریں, پھر ہم حسینی کہلائیں گے, نہ کہ مجلس سنی, ماتم کیا, پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں. لاکھوں یتیمیں کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر ہم حسینی تو نہیں کہلائیں گے. مولا حسین کی سنت یہی ہے, اہل بیت کی سنت یہی ہے. ہر ہمارے امام آدھی رات کو اٹھتے تھے اور پیٹھ پہ بوریاں رکھتے تھے اور یتیموں کے گھر میں پہنچاتے تھے. مولا علی کے پیٹھ پہ نشان تھا بوریوں کا. تقریباً ہر امام سے یہ ملے گا جملہ کہ میں نے بابا کو جب نہلایا تو پیٹھ پہ نشان تھا, پوچھا کیسا نشان, فرمایا بوریاں اٹھانے کا نشان. ہمارے امام یتیم پرور تھے. آج ہم صرف ٹریڈیشنل مجلس پڑھ کے ہم خود کو شیعہ کہلاتے ہیں, یتیم ایک کی بھی مدد نہیں کی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. حق کے معلوم قرآن میں, چاہے خمس دے دیا, زکات دے دیا, پتہ چلے یتیم مر رہا ہے, مر رہا ہے, ایمرجنسی میں اس کی مدد کرنا واجب ہے. تو جو فرمائی آپ نے, اب ایک جملہ سن لے مولا علی کا, کتنا پیارا جملہ. اللہ اکبر, ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا پیسہ اللہ نے دیا یہ سب ہمارا, سب کے ہم مالک, ہم نے محنت سے کمایا. پتہ ہے قارون کا بھی یہی نظریہ تھا. قارون کون تھا؟ حضرت موسیٰ کے کزن تھے, رشتہ دار تھے. جب حضرت موسیٰ نے کہا اللہ کے راہ میں کیوں نہیں دیتے ہو, کہا اللہ کے راہ میں کیوں دوں, یہ میرا علم ہے, میری ٹیکنالوجی ہے, میری محنت ہے, میں نے پیسہ جمع کیا. یہ قارون کا نظریہ, میرا پیسہ میں کیوں دوں غریب کو. حضرت موسیٰ نے کہا جو علم حاصل کیا ہے کیسے حاصل کیا ہے, آنکھ سے, ہاتھ سے, دماغ سے, دماغ سے, کس نے یہ سب کچھ دیا تجھے, علم کس نے دیا ہے, یہ آرگنز کس نے دیے؟ مگر اس نے حضرت موسیٰ کی بات کو نہیں مانا, کہ یہ سب کچھ میرا ہے. اب سنیے مولا علی کیا فرماتے ہیں. آج مثلا ہم ہزاروں لاکھوں اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں مگر یتیم پہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ قارونزم ہے, یہ اسلام نہیں ہے, یہ شیعت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ہم نے کمائے, ہم کیوں خرچ کریں. مولا علی علیہ السلام کا جملہ سنیں, کتنا زبردست جملہ ہے, ہلا دینے والا جملہ ہے, بیدار کرنے والا جملہ ہے, نورانی جملہ ہے. مولا علی فرماتے ہیں میں رات کو کانٹوں کے بستر پہ سونے کے لیے تیار ہوں. کانٹوں کے بستر, یعنی کتنی بھی سخت زندگیوں میں تیار ہوں. یہاں لوگ ایک ایک ہزار کا بیڈ, واٹر بیڈ خریدتے ہیں, واٹر بیڈ تھے. ہمیں ایک کسی نے کہا مولانا بہت مزہ آئے گا واٹر بیڈ پہ سن لیں, میں سویا تو میرے تو کمر میں درد ہو گیا. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. ہاں جی, مولا علیہ السلام فرماتے میں کانٹوں کے بستر پہ سونے کے لیے تیار ہوں رات کو, اور دن کو زنجیر و ہتھ کڑیاں گلے میں توک ہو میرے, یہ بھی مجھے برداشت ہے. مگر مجھے یہ برداشت نہیں کہ قیامت کے دن اللہ رسول کے سامنے آؤں اور کسی یتیم کا حق میں نے ادا نہ کیا ہو. بتائیے, یہ ہے مولا علی. ہاں, کانٹوں کے بستر پہ سونا مجھے پسند ہے, ہاتھوں میں زنجیر, پاؤں میں بیڑیاں, گلے میں, گردن میں توک. پورا دن میری اسی زندگی رہے مجھے برداشت ہے، مگر میں اسے پسند نہیں کروں گا کہ اللہ رسول کے سامنے آؤں کہ کسی یتیم کا، کسی بیوہ کا، کسی غریب کا میرے اوپر حق ہو یا میں نے کسی کا مال غصب کیا ہوا۔ عزیزان گرامی، مولا حسین علیہ السلام سب کے ہیں، صلوات پڑھی محمد والے، یہ صرف عراقیوں کے نہیں ہیں، مولا امام حسین سب شیعوں کے ہیں۔ انہوں نے 100,000 کی قربانی دی ہے، انہوں نے جان کی قربانی دی، آپ کم سے کم مال کی تو قربانی دیں، کم سے کم ایک یتیم تو آپ پرورش کریں۔ یہ ہے اصل حسینیت، یہ نہیں کہ بس حلیم بناتے ہیں، خوب حلیم کھا کے ماتم کر کے چلے جاتے کہ ہم حسینی ہیں۔ اصل ان یتیموں کی مدد ہے، یتیموں کی مدد ہے۔ ہم نے ایک پروجیکٹ بنایا، اگر آپ پیسے بھی نہیں دینا چاہتے یتیموں کو، الگ $50 میں ایک یتیم کی پرورش ہو جاتی، اس کی ایجوکیشن ہی ہوتی، تو کم سے کم علم دیں۔ علم مثلا آپ پروگرامر ہیں، ہم نے آن لائن ٹیچنگ کا سلسلہ رکھا ہے، ایک یتیم کو پڑھا دیں تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو۔ مثلا آپ مچھلی نہ دیں، مچھلی پکڑنا سکھا تاکہ وہ فقیر نہ رہے۔ جس فیلڈ میں آپ ماہر ہیں، جو فن آپ کو آتا ہے، آن لائن یتیموں کو پڑھائیں فری میں، یہ اس پیسے سے زیادہ اہم ہے کہ وہ یتیم خود کمانے کے قابل ہو جائے گا۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اذان، اس میں ہم نے سائٹ بھی بنائی ہے، جو لوگ اگر چاہتے ہیں جس فن میں، یہاں تو ماشاءاللہ پروگرامر بہت زیادہ ہیں، وہ اس پروگرام میں شریک ہو جائیں۔ یہ @ آرفن ایجوکیشن، جو بھی فن ہے آپ بچوں کو پڑھائیں۔ آپ بزنس مین ہیں، آپ نے جو بھی کیا MBA کیا ہے، آپ لینگویج پڑھائیں، کمپیوٹر پڑھائیں بچوں کو۔ لاکھوں یتیم ہیں، لاکھوں، اور آن لائن انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں، ان کا ڈیٹا جمع کر رہے ہیں، کسی ملک کے پاکستان میں یتیم ہے، شام میں کوئی گھر شیعہ کا سالم نہیں ہے، پورا شام تباہ ہے، شام پورا تباہ ہے، یہ سارا سعودی بدبختوں نے کیا۔ اور غالباً کل جو جلوس بھی نکالا ہے، پاکستان میں بھی ظلم ہو رہا ہے، 100 سے زیادہ لوگ مس ہیں، 2 سال سے پتہ ہی نہیں ہے کہاں، یہ ملٹری والوں کا ظلم ہے، کل ضرور اس میں شریک ہو جائے۔ بیچارے سید زکزکی کا کیا قصور ہے؟ اس سید زکزکی نے 20 ملین لوگوں کو شیعہ بنایا، سعودیوں نے پیسے دے کر اس کے 4 بیٹوں کو شہید کر دیا، 2 سال سے جیل میں ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ لوگوں نے اس کے لیے جلوس نکالا یا نہیں نکالا، یہ اس وقت کا سب سے بڑا عزادار ہے۔ عزادار اس سے بڑھ کر کیا ہوگا جس نے 2 کروڑ لوگوں کو شیعہ بنایا؟ ہم سب پہ واجب ہے اس کے لیے نکلیں، یہ تو نبیوں والا کام کیا اس مجاہد نے، اس بیچارے کو آزاد کیا تھا کورٹ نے، پھر $1-2 million سعودی نے دیا، پھر اس کو اندر ڈال دیا، اس کی آنکھ بھی وہاں ضائع ہو گئی ہے، اس کی بیوی پتہ نہیں زندہ یا شہید، 4-5 بچے ان کے شہید ہو گئے۔ کیا اس نے دنیا میں انقلاب کیا اس زدی میں؟ 2 کروڑ کو شیعہ بنایا، کیسے بنایا، کتنا خوبصورت انداز سے بنایا، کہا اے افریقہ کے کالو، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے کہ ہم یہاں سے کربلا جائیں، ہم دوسرا کام کریں گے، اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا بی بی زینب پیدل چلی، ہم اتنا پیدل چلیں گے، اور ایسے پیدل نہیں چلے، کہا اتنا پیدل چلو جتنا اہل بیت چلے تھے، مدینے سے کربلا، کربلا سے شام، اور کیسے چلنا ہے، تبلیغ کر کے جانا ہے، ہر ایک نے اپنا علاقہ بانٹ لیا کہ آپ کو اس علاقے میں جانا ہے جلوس کی شکل میں، اور وہ شہروں میں جلوس میں جاتے تھے، یا حسین کرتے، اور اعلان کرتے تھے کہ اس شہر میں اگر کوئی غریب فقیر ہے ہم اسے کھانا دیں گے، اگر کسی کو خون کی ضرورت ہے ہم خون بھی دیں گے۔ وہاں اس ملک میں خون دینا، لوگ گھبراتے تھے کہ خون نہیں دینا چاہیے، کمزور ہو جائیں گے، مر جائیں گے، کیا یہ جاتے تھے خون بھی دیتے تھے، اور لوگ حیران ہوتے تھے، یہ 1,000 کلومیٹر سے دور آیا ہے ہمیں خون دینے کے لیے، مولا حسین کے نام پر 1,000 کلومیٹر دور آئے ہمیں کھانا کھلانے کے لیے، تو آخر ہے کیا؟ وہ کہتے ہیں آئے ہمارے کیمپ میں، ہم آپ کو بتائیں گے حسین کون ہے۔ دیکھو یہ ان کا تبلیغ کا سلسلہ تھا، پیارا پیارا انداز تھا، کھانا بھی دے رہے ہیں، خون بھی دے رہے ہیں، پیسے بھی دے رہے ہیں۔ اس فارمولا سے انہوں نے 20 سال میں 20 ملین لوگوں کو شیعہ بنا دیا، کتنا احسان کیا انہوں نے واقعہ۔ تو عزیزو، آج یہ سعودی بدبختوں کے لیے کانٹا تھا آنکھ میں، یہ سید زکزکی، اس کے 4 جوان بیٹے مار دیے، پورا وہ امام برگاہ مسجد تباہ کر دیا گیا، اب 2 سال سے یہ جیل میں ہے، یہ شرعی وظیفہ ہے۔ حل من ناصر ینصرنا کی آواز آج بھی مولا حسین دے رہے ہیں۔ کیا مقصد ہے؟ کہ ہر مظلوم کی مدد کرو، ہر ظالم سے نفرت کرو، یہی حسینیت کا پیغام۔ لہذا ضرور ان کے لیے بھی جلوس نکالیں، پیٹیشن ڈالیں، یہاں پر آپ آزاد ہیں، اقوام متحدہ میں شور مچائیں۔ ایک بیچارہ سید جو ہے بے گناہ 2 سال سے جیل میں پڑا ہے، اور اس نے احسان عظیم کیا ہے، اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مجاہد بھی ہے، سب سے بڑا آزادار بھی۔ آزاداری کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو کنورٹ کرو، تبتے اہل بیت کے دین میں لے کر آؤ۔ اس نے ماشاءاللہ 1 نہیں 20 ملین 2 کروڑ کو شیعہ بنایا، صلوات پڑھ دے محمد والا۔ تو ماشاءاللہ یہاں سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کے پاس جو بھی فن ہے آپ ان یتیم بچوں کو سکھائیں، کچھ پیسے نہ دیں، صرف ان کو ایجوکیشن دیں۔ یہ ٹیلی گرام پر آپ انسٹال کریں گے تو انشاءاللہ یہ @orphan، یہ وہی آرفن والی اسپیل جو ہے، ایجوکیشن، وہاں آپ سرچ کریں، وہاں جوائن ہو جائیں۔ اس وقت تقریباً میرے خیال میں 20-30 کے قریب لوگ اساتذہ جمع ہوئے ہیں جو ان کو پڑھانے کے لیے آمادہ ہیں۔ یہ پیسے سے زیادہ بڑی خدمت ہے کہ ایک بچے کو آپ ایجوکیٹ کر لیں تاکہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ دوسرا، میں نے کل پرسوں اعلان کیا تھا کہ کسی کو بھی ٹینشن اور اسٹریس ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیفے سے، کیونکہ لوگوں کے پاس صحیفہ نہیں ہے، ہم نے شروع کیا ابھی 91 دعا تک پہنچے ہیں، اور انشاءاللہ 14 معصومین کے صحیفے اس طریقے سے آپ تک پہنچ جائیں گے۔ اور یہ خود تجربہ کر کے دیں کہ آپ کو غم ہو، پریشانی ہو، جو بھی ہو، یہ دعائیں نہیں، یہ معجزات ہیں۔ اور یہ @دعا14معصومین 14 پھر معصومین MASOOMEN۔ اگر آپ وہ اس میں بھی جوائن ہو جائیں، آپ 14 دعائیں سن لیجئے، اس میں تھوڑے تھوڑے مصائب بھی ہیں، کبھی بھی پریشانی ہو جائے، کوئی بھی سکنیس ہو جائے، ہوم سکنیس ہوتی ہے، یہاں پر کئی فوبیا ہوتے ہیں، ان دعاؤں میں اتنی طاقت ہے، اتنا اثر ہے، اسماء اسم اعظم ہے ان دعاؤں میں، ان کے ذریعے سے آپ کی ہر پریشانی دور ہے۔ موبائل میں آپ ڈال دیں، ڈاؤن لوڈ کر لیں، 14 دعائیں آپ سنیں، یقین جانیے بڑے سے بڑا ٹینشن، بڑے سے بڑا سا اسٹریس آپ کا ختم ہو جائے گا، کسی سائیکٹرسٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ثواب بھی مل جائے گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یہ دعا 14 معصومین یاد کر لیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ یہ ہے 5 نجاستیں، 5 نجاستوں کی وجہ سے پیارے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مال جمع ہوتا ہے۔ 1 بخل، 2 حرص، 2 لمبی آرزوئیں، 3 قطع رحم، اور آخرت کو دنیا پہ قربان کر دینا کہ ہمیں دنیا کی زندگی چاہیے، آخرت میں کچھ نہیں چاہیے۔ بس عزیزان گرامی، یہی طہارت ہے۔ ابھی ہم چیک بھی کر سکتے ہیں، میں نے کہا نا قرآن لیبورٹری ہے، کہ ہم میں سے طہارت کس کی بلند ہے، کیونکہ مسلسل کوشش کرنی ہے تاکہ طہارت کامل ہو جائے۔ جہاں طہارت کامل ہو جائے گی وہاں عقل کامل ہو جائے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ آج آپ نے سنا کہ مال کی شہوت سب سے بڑی نجاست ہے، بوڑھے ہونے کے بعد جنسی شہوت کم ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، مگر مال کی شہوت اور بڑھ جاتی ہے، انسان اور قارون بن جاتا ہے۔ لہذا یہ بڑی نجاست ہے، اس کو ختم کرنا ہے، اور چیک بھی کر سکتے ہیں۔ 5 سورے ہیں، بعد نے کا 6 سورے ہیں، بعد نے کا 7 سورے ہیں۔ یہ فیصلہ کرنا آسان ہے، جو لیبورٹری ہیں وہاں جا کے آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کی طہارت کامل ہے یا نہیں، آپ کی عقل کامل ہے یا نہیں۔ کیوں؟ ورنہ تو کوئی انسان نہیں کہے گا کہ میری عقل ناقص ہے، ہر ایک انسان کہے گا میری عقل ماشاءاللہ کامل ہے۔ لہذا قرآنی فارمولہ بتا رہا ہوں، ہر مومن کو ٹیسٹ کرنا چاہیے، مومنہ کو ٹیسٹ کرنا چاہیے، ہماری عقل پرفیکٹ ہے، کامل ہوئی ہے یا نہیں۔ ان مجلسوں میں آنے کا مقصد یہ، اوپر آئیں، عقل کامل ہو، طہارت کامل ہو۔ طہارت کا اس نسخہ، عقل کے معلوم کرنے کا نسخہ لیبورٹری کیا ہے؟ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سورہ جمعہ۔ یا سورہ اعلی، سبح اسم ربک الاعلی، 6-7 سورے ہیں جن کا آغاز اللہ کی تسبیح سے ہو رہا ہے. مگر یہ لیبارٹی کیسے ہیں؟ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ پاک فرماتا ہے زمین و آسمان میں جو بھی مخلوق ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. ہمیں سننے میں اس لیے نہیں آ رہا کہ ابھی تک ہماری عقل کامل نہیں ہوئی ہے. اجو فرمائی، یہ ہے فارمولا، یہ ہے لیبورٹی. درخت تسبیح کر رہے ہیں، پتے تسبیح کر رہے ہیں، پتھر تسبیح کر رہے ہیں، ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر مخلوق اللہ کی تسبیح کر رہی. ہمیں سننے کو کیوں نہیں مل رہا؟ ہماری طہارت کامل نہیں ہے. طہارت کامل نہیں یعنی عقل کامل نہیں ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل. اور خود پہ قیاس نہ کریں کہ سارے لوگ ہماری طرح ہیں. ایسے اللہ کے اولیاء بھی ہیں جو اس تسبیح کو سنتے ہیں. آج بھی موجود ہیں اولیاء خدا. حضرت آیت اللہ جواد عاملی فرماتے ہیں کہ انسان اگر ایک مرتبہ درختوں کی تسبیح کو سن لے، ایک مرتبہ سمندروں کی تسبیح کو سن لے، تو ایسی لذت میں ڈوب جائے گا کہ دنیا کے سارے میوزک بھول جائے گا. جو ان کے سننے میں لذت ہے وہ میوزک وغیرہ میں نہیں ہے. وہ اولیاء خدا آج بھی زندہ ہیں جو اس تسبیح کو سنتے ہیں. مگر کون سنتے ہیں؟ جن کی طہارت کامل ہے. یعنی ہم سب کو کوشش کرنا ہے اس مقام تک پہنچے کہ ہماری طہارت کامل ہو جائے، ہماری عقل کامل ہو جائے اور اس تسبیح کو سن سکیں. اور یہی جملہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے، دوسرے انداز سے فرمایا کہ اگر ہماری طہارت کامل ہوگی صرف ان تسبیح کو نہیں سن سکیں گے بلکہ امام زمانہ کی زیارت بھی کر سکیں گے. صلوات پڑھ دیں محمد وال. کہ امام زمانہ فرماتے ہیں ایشیو میں تم سے دور نہیں ہوں. انہی مجلسوں میں امام زمانہ آتے ہیں. کربلا جب آپ جاتے ہیں شب جمعہ 100% امام زمانہ آتے ہیں. جب حج پر آپ جاتے ہیں 100% امام زمانہ آتے ہیں. ہم کیوں نہیں دیکھتے ہیں؟ خود جواب دیتے امام زمانہ، اے شیعو تم مجھ سے دور نہیں ہو، تمہارے گناہوں نے تمہیں مجھ سے دور کر دیا. یعنی یہ طہارت کی کمی، گناہ یعنی نجاست، طہارت کی کمی ہے. کوئی نہ کوئی گناہ ایسا ہے جس کی وجہ سے مولا کی زیارت سے محروم ہے. مثلا ایک مومن تھا عاشق امام زمانہ، علی ابن مہزیار، مشہور واقعہ ہے. گیا ہر جگہ مجتہدین سے پوچھا کوئی مجھے جگہ بھی ایک بتاؤ، وقت بھی ایک بتاؤ جہاں 100% مولا کی زیارت ہو سکتی. کہاں وقت بھی ایک، جگہ بھی ایک. وہ کہاں؟ کہا حج کے زمانے میں، جہاں حاجی ہوتے وہیں امام زمانہ. 12 سال اس نے حج کیے. حج تو ایک واجب ہے، یہ 12 سال اس نیت سے گیا کہ کہیں نہ کہیں امام زمانہ کی زیارت ہو. اب بوڑھا ہو گیا، آدھی رات کو نماز تہجد پڑھی، کعبے کے غلاف سے لپٹ کر رو رو کے دعائیں مانگنے لگا کہ میرے اللہ ایسا تو نہیں ہوگا امام کی زیارت کیے بغیر میں دنیا سے مر جاؤں. میری تمنا ہے، میری آرزو ہے. بلکہ حضرت آیت اللہ بہجت تو فرماتے ہر مومن کی آرزو ہونی چاہیے، ہر مومن کی کوشش ہونی چاہیے کہ کم سے کم ایک مرتبہ تو امام سے ملے. کیوں ملے؟ تاکہ امام سے پوچھیں کہ مولا آپ میرے عمل سے راضی ہیں یا نہیں ہیں. اگر امام راضی ہیں تو خدا بھی راضی ہے. کہ زندگی ایک بار ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی. اگر ہم نے خطا کی، غلطی کی، اشتباہ کیا، توبہ نہ کیا، واپس تو دنیا میں نہیں آئیں گے. کم سے کم ہم شیورٹی، یقین تو حاصل کریں کہ اگر امام کہہ دے کہ تیرے ایمان سے میں راضی ہوں تو خدا بھی راضی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. رو رو کے دعا مانگ رہا ہے، اچانک پیچھے سے کسی نے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور اس کے اس نام سے پکارا جو فقط اس کی ماں کو پتا تھا، لوگوں کو نہیں پتا تھا. حیران ہو گیا کہ یہ نام تو کوئی نہیں جانتا، میری ماں فقط اس نام سے مجھے پکارتی ہے، تم کون ہو؟ کہا میں امام زمانہ کا صحابی ہوں۔ اب تو یہ رونے لگا کہ 12 سال سے میں یہاں آ رہا ہوں مگر مولا کی زیارت نہیں ہو رہی ہے، قسمیں دینے لگا کہ مجھے لے کے چلو، کہا خود امام نے مجھے بھیجا۔ گھوڑوں پر سوار ہو گئے، مکے سے باہر نکل گئے، بالکل میدان ہے، ریگستان ہے، ایک خیمہ لگا ہوا ہے، اس سے سبز نور نکل رہا۔ کہا یہ تیرے مولا کا خیمہ، تو باہر ٹھہر، میں امام سے اجازت لے کر۔ اب یہ رو رو کے دعا مانگ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ امام مجھے قبول نہ کرے میرے گناہوں کی وجہ سے اور میں دریا کے قریب آ کر پیاسا چلا جاؤں۔ خوش نصیب تھا صحابی، مسکراتا ہوا آیا کہ امام نے تجھے قبول کیا۔ خیمے میں داخل ہو گیا، روتا ہوا قدموں پہ گرا کہ مولا 12 سال آپ نے کیوں انتظار کرا، میں تو ہر سال آپ کی زیارت کے لیے آتا۔ امام نے فرمایا 3 تیرے گناہ رکاوٹ تھے، 3 گناہ، اب تو 3 گناہوں سے آزاد ہو کر آیا، اس لیے ہم نے تجھے زیارت کر۔ مولا کون سے گناہ؟ کہا تو ایسی باتیں کرتا تھا جس سے مومنین میں جھگڑا ہوتا تھا۔ دیکھیے زبان بڑی خطرناک تھی، اسے کنٹرول میں رکھے۔ مجلس میں کبھی ایسا جملہ کہتے ہیں فتنہ ہو جاتا ہے، لوگ غصے میں آ جاتے ہیں۔ پر میں تو ایسی باتیں کرتا تھا زبان سے کہ مومنین میں انتشار ہوتا تھا، مومنین میں جھگڑے ہوتے تھے، فساد ہوتے تھے، لہذا یہ اتنا خطرناک گناہ تھا، اگر تو اسے ترک نہ کرتا ہماری زیارت کبھی نہ کرتا۔ عزیزو بہت سارے لوگ سوچتے نہیں ہیں، بولتے ہیں، بہت غلط بولتے ہیں، فتنے ہوتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں، گھروں میں، امام بارگاہوں میں جھگڑے ہوتے ہیں، زبان پہ کنٹرول رکھا کر۔ دیکھیں یہ بولنا مستحب ہے تو بولیں، ورنہ خاموش رہنا بہتر ہوتا۔ کہا یہ گناہ، اور دوسرا قطع رحم۔ تجھے اللہ نے پیسہ دیا، تجھے پتہ ہے کتنے بیچارے غریب تیرے گھر والے، خاندان والے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے بیٹیوں کی شادی نہیں کر سکتے، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے علاج کا پیسہ نہیں ہے، تجھے اللہ نے بہت مال دیا تھا مگر تو ان کی مدد نہیں کرتا تھا، یہ سبب تھا، یہ گناہ وجہ تھی، یہ گناہ سبب تھا۔ اور تیسری چیز، وہ تیرے دل میں دنیا کی محبت زیادہ تھی اور زمانے کے امام کی محبت کم تھی۔ یہ 3 گناہ ہیں، 3 گناہ، یہ رکاوٹ تھے، تو 12 سال آتا رہا مگر تجھے زیارت توفیق نہیں ہوئی، لیکن اب یہ 3 گناہ تو نے ختم کر دیے، اس لیے ہم نے تجھے اپنی زیارت کرائی۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ عزیزان کرام، یعنی طہارت اگر بلند ہو جائے تو مولا کی زیارت میں دیر نہیں ہوتی ہے۔ آج ہم نے صرف ایک شہوت بتلائی، شہوت مال۔ شہوت مال اگر انسان کے اندر ہے دل میں تو یہ نجاست ہے، اور شہوت مال جس کے دل میں ہے کبھی اس کے دل میں خدا کی محبت آ نہیں سکتی۔ حدیث قدسی ہے، یہ معراج پر اللہ نے کہا ہے، میرے نبی جس کے دل میں ذرہ برابر میں دنیا کی محبت دیکھتا ہوں اس دل کو ویران و پریشان کر دیتا ہوں، کبھی اس دل میں اپنی محبت کا نور نہیں ڈالتا۔ اللہ، ضد ہیں، ایک دوسرے کے ضد ہیں۔ اگر محبت دنیا ہے تو محبت خدا نہیں۔ اور دوسری حدیث میں خود خدا نے فرمایا، اے میرے حبیب اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے دل میں خدا کی محبت ہے یا نہیں، یہ دوسرا فارمولہ حدیث سے بتلا رہا ہوں، اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے دل میں اللہ کی محبت ہے یا نہیں ہے، اللہ کی محبت ہے یعنی اہل بیت کی محبت بھی ہے، اللہ کی محبت اور اہل بیت کی محبت الگ نہیں ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے تو حسین کی محبت بھی ہے، مولا علی کی محبت بھی ہے، پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ زبردست حدیث سے ایک فارمولہ ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے دل میں خدا کی محبت ہے یا نہیں ہے، تو اس کا فارمولہ یہ ہے کہ اس کے دل میں اگر پیسے سے بغض ہے، پیسے سے بغض ہے، نفرت ہے. اگر پیسے سے بغض ہے، نفرت ہے، تو اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے. اگر اس کے دل میں ذرہ برابر پیسے کی محبت ہے، تو وہاں اللہ کی محبت نہیں آ سکتی. صلوات پڑھی محمد. اگر 400 ملین شیعہ دنیا میں رہتے ہیں، اگر ان کے دلوں میں پیسے سے بغض ہو جائے، تو کوئی یتیم بھوکھا نہیں رہ سکتا، کوئی بیوہ بھوکھی نہیں رہ سکتی. ایک ہمارے عالم دین ہوتے تھے عراق میں، عراقیوں کے اندر ایک آج بھی بری عادت ہے بہت ساروں کو، وہ پیسے کو چومتے ہیں. حاکم شام نے انہیں عادت ڈالی تھی. ہم پہلی مرتبہ گئے تو اس کو ہم نے تو مان دیا، تو اس نے چوما، ہم نے سمجھ شاید امام خمینی کو چوما ہے. پھر ہم نے دوسرا نوٹ صدام والا دیا، اسے بھی اس نے چوما. صلوات پڑھی محمد. کم سے کم انڈیا پاکستان میں کتنی بھی غربت ہو، پیسے کو کوئی چومتا نہیں ہے، کہتے ہیں ہاتھ کی میل ہے. وہاں یہ حاکم شاہ نے ان کو عادت ڈالی ہوئی ہے. تو ایک مرجع نے یہ کام کیا تھا کہ وہ کبھی پیسے کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے. ایک ہمارے مرجع گزرے ہیں، وہ چمٹے سے پیسے اٹھاتے تھے. یعنی ایک عملی درس تھا کہ یہ اس کی محبت نجات ساتھ ہے. جیسے کوئی نجس چیز ہوتی ہے نا، چمٹے سے اٹھا کر دیتے تھے. صلوات پڑھی محمد. اور اس مرجے کا ذکر جو ہے پارلیامنٹ انگلینڈ میں ہوا، یہ بھی سنیں اس ہمارے مرجے کا ذکر. کہتے ہیں نواب ادھم، ریاست تھی نا شیعہ تھی، نواب ادھم نے برٹش گورنمنٹ کو لون دیا تھا پتہ نہیں کتنے کروڑ، وہ کتنے سالوں کے بعد پتہ نہیں کتنا ہو گیا انٹرسٹ کے ساتھ. تو اب برٹش گورنمنٹ نے انہیں واپس دینا چاہا، تو جو نوابی دماغ ہوتا ہے نا، انہوں نے کہا جو ہم نے دے دیا وہ دے دیا، ہم واپس نہیں لیں گے. تو وزیر نے کہا قبلہ وہ بڑی رقم ہے، اسے کتنے یتیموں کے گھر آباد ہو جائیں گے، برٹش گورنمنٹ کوئی غریب تو نہیں. تو کہا لیکن ہم نے کہہ دیا، دے دیا تو دے دیا، یہ تو ہماری انسلٹ ہوگی جو نوابی دماغ ہوتا تھا. انہوں نے کہا قبلہ نہیں، اس کا حل ہے آپ کہیں کہ یہ رقم جو ہے میرے مرجع کو نجف میں دے دیں. کہا یہ بات صحیح ہے، یہ آپ نے اس کا حل اچھا سنا، میں نہیں لوں گا. تو انہوں نے کہا برطانیہ کی حکومت، اس زمانے کے 2-4 کروڑ بنتے تھے، کہ بھائی ہم نے جو پیسہ دیا ہم نہیں لیں گے، ہمارے مرجع کو نجف میں دے دیں. تو وہاں سے ایمبیسی نے فون کیا ہمارے اس مرجع کو کہ بھائی 2 کروڑ ہیں، آپ کی امانت لے کے چلے جائیں. یا فون تھا یا خط تھا، جو اس زمانے کا سسٹم تھا، قاصد بھیجا، ہمارے مرجع نہیں گئے، وہی مرجع جو پیسے کو ہاتھ نہیں لگاتے، چمٹے سے اٹھاتے تھے. 3-4 مرتبہ سفیر نے کہا یار 2 کروڑ اس زمانے، یعنی آج کے 2 ٹریلین، یہ کون بندہ ہے اللہ کا کہ 2 ٹریلین کے اس زمانے کے آج کے کمپیئر کرے، پیسے یہ لینے نہیں آ رہا ہے، چلو اس کی زیارت کرنے میں جاتا ہوں. تو دیکھے یہ آئے، انہوں نے کہا اتنی رقم ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں اس سے رقم سے کیا دینا، کہ جی آپ کی جس نے تقلید کیا اس نے لیا، پھر بھی انہوں نے نہیں لیا. تو یہ خبر ملکہ کو بتائی گئی اور پارلیامنٹ میں اسپیچ ہوئی، یہ بالکل ہسٹری میں آیا ہے. انہوں نے اپنی تعریف کی، یعنی مرجع ہمارا تھا، انہوں نے اپنا کریڈٹ لیا کہ ہماری حکومت میں ایسے اولیاء خدا بھی رہتے ہیں جو 1 ٹریلین رقم لینے کے لیے تیار نہیں ہے. صلوات پڑھی محمد. انہوں نے اپنے نمبر بنا لیے. توجہ فرمائیے آپ، تو ایسے ہمارے علماء گزرے ہیں. توجہ فرمائیے عزیزو، حب مال، مال کی شہوت نجاست ہے، اس نجاست کی وجہ سے انسان کی عقل بھی ناقص ہے اور طہارت بھی ناجس ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب اگر فلسفی انداز سے آپ سوچیں، جو آیت اللہ نراقی نے کہا ہے کہ اے عاشق مال، یہ عشق مال خلاف عقل ہے، یعنی عقل ناقص ہے تو ہم عاشق مال ہیں. فرمایا خلاف عقل ہے، میں اس چیز کا عاشق بنوں جس کے بارے میں یقین ہے مجھ سے جدا بھی ہونے والا ہے اور مجھ سے بے وفائی بھی کرنے والا ہے. یہ مال قبر میں تو نہیں جانے والا نا، مال یہی رہ جائے گا، ہم اور آپ خالی ہاتھ چلے جائیں گے. تو اس سے عشق کرنا جو ہم سے جدا ہونے والا ہے اور بے وفائی کرنے والا ہے خلاف عقل ہے. پھر قرآن نے یہی مسئلہ سورہ حشر میں بتایا، ما قدمت لغدن، اے انسان تو جو سمجھ رہا ہے کہ 10 ملین 10 بلین یہ جو پڑے ہوئے بینک میں یہ میری ملکیت ہے، یہ خلاف عقل ہے، تیری جہالت ہے، تیرا خیال ہے، تیرا وہم ہے، تو عقل کے تابع نہیں ہے، خیال کے تابع ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ تیری اصل پراپرٹی وہ ہے جو موت کے جھٹکے کے بعد تجھ سے جدا نہ ہو، وہ تیری اصل پراپرٹی ہے۔ یہ خیال ہے، وہم ہے، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، جب پیٹ قبر سے لگے گی پتہ چلے گا کچھ بھی میرا نہیں۔ یہ خیال کتاب ہے، وہم کتاب ہے کہ یہ سب کچھ میرا ہے۔ قرآن کرے ما قدمت لغدن، تیری اصل پراپرٹی وہ ہے جو موت کے جھٹکے کے بعد تجھ سے جدا نہ ہو۔ موت کے بعد پیسہ جدا، گھر جدا، گاڑی جدا، ہر چیز جدا، زمین جدا، سونا جدا، یہ سب آپ سے جدا ہو جائے گا۔ موت کے بعد کیا ساتھ میں جانے والا ہے؟ اللہ نے قسم کھا کے بتلایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ سارے بے وقوف ہیں، یہ سب نقصان میں، جو مال کے پجاری، مال کے عاشق، خدا کے، سب نقصان میں، مال جدا ہو جائے گا۔ الا الذین آمنوا، اگر آپ نے ایمان حاصل کیا ہے تو یہ قبر میں بھی ساتھ ہوگا، برزخ میں بھی ساتھ ہوگا، قیامت میں بھی ساتھ ہوگا۔ ایمان صرف لا الہ الا اللہ کہنے کا نام نہیں، ایمان یعنی کنٹرول، کتنا آنکھ پہ کنٹرول ہے، کتنا زبان پہ کنٹرول ہے، کتنا پیٹ پہ کنٹرول، یہ کنٹرول، کتنا گناہ پہ کنٹرول ہے، اس کا نام ایمان ہے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اگر ایک یتیم کو پالا ہے تو یہ آپ کا سرمایہ، یہ جدا ہونے والا نہیں ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اگر کسی کو تبلیغ کر کے گناہ سے بچایا ہے، حرام سے بچایا ہے، اللہ کا عاشق بنا، یہ آپ کا سرمایہ ہے، مرنے کے بعد بھی جدا نہیں ہوگا۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اللہ کی راہ میں صبر کیا ہے، یہ آپ کی پراپرٹی۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ عزیزان، لہذا شہوت مال، اور آج گفتگو یہ نجاست ہے، طہارت تب آئے گی جب شہوت مال کی جگہ پر عقل پرواز کرے، عقل کامل ہو، اور وہ اعمال کریں جو ہم سے جدا ہونے والے نہیں۔ یہ ذکر امام حسین، یہ مجلسیں، یہ آپ کی پراپرٹی، کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ ایک آنسو بھی مولا حسین کے غم میں بہایا ہے، یہ آپ کا سرمایہ ہے، ان آنسوؤں کی قیمت بھی کوئی نہیں لگا سکتا۔ حدیث میں کہ فرشتے آپ کی نماز کا حساب کر لیں گے، روزوں کا حساب کر لیں گے، لیکن جو خوف خدا میں آنسو بہے، جو حسین کے عشق میں آنسو بہے، وہ کہیں گے پروردگار ہم اس کا وزن نہیں کر سکتے۔ محبوب ترین چیز اللہ کے نزدیک کون سی ہے؟ یہ آنسو جو گرتے ہیں، شہید کے خون کے قطرات، اور اس کے بعد محبوب ترین چیز اللہ کے پاس یہ آپ کے آنسو۔ والدین کا شکریہ ادا کریں جنہوں نے یہ رونے کی ٹریننگ دی ہے، جنہوں نے مجلسوں میں آنے کی ٹریننگ دی۔ رونا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، مگر کیونکہ ہم بچپن سے عادی ہیں لہذا ہمارے دل نرم ہے۔ مولا حسین کے مصائب پہ گریہ کرتے ہیں، یہ بڑی نعمت ہے عزیز۔ آئیے خدا کی بارگاہ میں چلیں اور دعا کریں، اللہ پاک ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم، مل کے صلوات۔ اللهم اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه، 10 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔
یا اللہ یا اللہ یا دس مرتبہ اگر سچے دل سے کوئی یا اللہ کہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی، اس کا در خدا کریم. اے میرے اللہ تجھے واسطہ اس لحظے کا جب بی بی زینب کا لٹا ہوا قافلہ بازار کوفہ میں آ گئے. مولا علی ایک دن بی بی زینب سے کہہ رہے تھے، مسجد سے آئے زارو قطار مولا رونے لگے. بی بی زینب نے پوچھا بابا کیوں رو رہے؟ مولا علی نے فرمایا زینب یہی کوفہ ہوگا، تیرے ہاتھوں میں رسیاں پہنا، یہی کوفہ ہوگا، تجھے پتھر مارے جائیں گے. بی بی زینب نے فرمایا بابا آپ امام ہیں، سچ کہہ رہے، مگر میرا ایک سوال ہے، جس بہن کا ایک بھی بھائی ہو اس کا بھی کوئی نام نہیں لیتا، اللہ نے مجھے 18 بھائی دیے، اللہ نے مجھے عباس جیسا بھائی دیا. مولا نے رو کے فرمایا زینب نہ حسین رہیں گے نہ عباس رہیں گے، وہی وقت آ گیا لوگ پتھر مارنے لگے، کہنے لگے یہ باغی کی بہن اسے پتھر مار. بی بی زینب سلام اللہ علیہا جس اونٹ پر بیٹھی ہوئی تھی وہ اونٹ ایک مکان کے قریب رکا، اسی وقت جناب سکینہ نے کہا پھپھی اماں میں پیاسی ہوں ذرا سا پانی مل جا. ساقی کوثر کی بوتی پانی مانگ رہی، ساقی کوثر کی بیٹی نے فرمایا چپ ہو جا سکینہ، یہاں پتھر مارنے والے بہت ہیں، پانی پلانے والا شاید کوئی. یہ گفتگو سن عورتوں نے سنی جو مکان کے چھت پہ تماشا دیکھ رہے، ان میں ایک مومنہ تھی اٹھی کہنے لگی قیدی بی بی نہ گھبرا، تیری بچی پیاسی نہ رہے. مومنہ دوڑتی ہوئی گئی پانی لے آئی، پانی زینب کو دیا، زینب نے سکینہ کو دیا. جب سکینہ نے پانی پینا چاہا پانی لانے والی نے کہا قیدی بی بی جب تیری بچی پانی پی لے میرے لیے دو دعائیں کرا دینا، میں نے سنا ہے یتیموں کی دعاؤں میں بڑا اثر ہے، اللہ مظلوم کی دعا رد نہیں کرتا، میں نے زندگی میں تمہارے جیسے مظلوم نہیں دا. دیکھ. بی بی زینب نے فرمایا سکینہ پانی بعد میں پینا، پہلے اس کے لیے دعا کر دے. سکینہ نے پوچھا پانی لانے والی کیا دعا کرانا چاہتی ہو؟ پہلی مرتبہ پانی لانے والی نے غور سے سکینہ کا چہرہ دیکھا. جب چہرے پہ نظر پڑی اپنی دعا بھول گئی. کیا دیکھا کسی ظالم نے اس زور سے تماچے مارے ہیں. چہرے پہ کالے نیلے نشان ہے. کسی ظالم نے کانوں سے زیور ایسے اتارے ہیں. کان بھی زخمی کرتا جلا ہوا اپنی دعا بھول گئی. کہنے لگی اے قیدی بچی پہلے یہ دعا مانگ، جیسے تو یتیم ہوئی ہو ویسے میرے بچے یتیم نہ ہو. جیسے تو اجڑی ویسے میرے بچے نہ اجڑے. سکینہ نے ننا سا چہرہ آسمان کی طرف بلند کیا اور ننے سے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا. او میرے اللہ تجھے میری یتیمی کی قسم، او میرے اللہ میری یتیمی کے صدقے میں اس مومنہ کے بچوں کو یتیمی سے بچا. پوچھا دوسری دعا کیا کرانا چاہتی ہو؟ مومنہ نے کہا اے قیدی بچی دعا مانگ، جلدی سے مدینہ رسول خدا میں پہنچ جاؤں. اب جو پردیس میں زینب نے وطن کا نام سنا، نانا کا روزہ یاد آیا، اماں زہرا کی قبر یاد آئی. پوچھا اے مومنہ مدینہ جا کر کیا کرو گی؟ اس مومنہ نے کہا قیدی بی بی مدینہ میں میرے مولا حسین رہتے ہیں، مدینہ میں میرے آقا عباس علمدار رہتے، مدینہ میں ہم شکل پیغمبر علی اکبر ہیں، مدینہ میں میری شہر دادی زینب ہے، ان کی زیارت کو جاؤں گی. اب بی بی زینب نے پوچھا اے پانی لانے والی، اگر اس بازار میں زینب کو دیکھ لے تو کیا پہچان لے؟ بس اتنا سننا تھا پانی لانے والی عورت کے چہرے کے تیور بدلے. ایک مرتبہ جلال میں آئی، کہنے لگی قیدی بی بی ادب سے نام لے، ادب سے نام لے، زینب کوئی تجھ جیسی عورت نہیں جو بازاروں میں آ جائے. زینب نام ہے نبی کی نوازی کا، او زینب نام ہے علی کی بیٹی کا، زینب نام ہے عباس کی مرشد زینب،
شادی کا اب اتنا سننا تھا، زینب سے برداشت نہ ہوا، تھوڑے سے بال ہٹائے، فرمایا ام حبیبہ کہاں پہچانا، انا زینب بنت علی، میں زینب ہوں، بس اتنا سننا تھا، مومنہ جا کے زمین پہ گری، جب ہوش میں آئی پہلا سوال یہ کیا، بی بی عباس کدھر، او بی بی میرے آقا حسین کدھر ہیں؟ پروردگار بے حق بی بی زینب و سکینہ، میرے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، جن کا حق ہماری گردنوں پر ہے، جن کے احسانات، اساتذہ، علماء، دوست دنیا سے چلے گئے یا زندہ، ان کے گناہوں کو معاف فرما، مومنین و مومنات کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے اندر جو بری عادتیں ہیں، اگر حب مال ہے، حب دنیا ہے، دیگر جو نجاستیں ہیں، ان سارے نجاستوں سے ہمیں پاک کر دے، ہماری طہارت کو کامل کر دے، ہماری عقلوں کو کامل کر دے، تاکہ مقصد حیات سے دور نہ چلے جائیں۔ پروردگار ہم سب کو مولا امام زمانہ کی زیارت نصیب کر دے، ان گناہوں کو مٹا دے جو مولا کی زیارت میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ پروردگار ان یتیموں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے اللہ پوری دنیا سے ظلم و ظالمین کے خاتمے کے لیے ہمارے مولا کا امام زمانہ کا ظہور فرما۔ کل انشاءاللہ جو ہم نے سنا ہے، چاہے 2 بجے اعلان کر لیں تو بہت اچھا ہے، کہ یہی حسینیت ہے کہ مظلوموں کی حمایت کریں۔ 25 طالب علم ہیں جو غائب ہیں بہت سارے عرصے سے، کربلا کی زیارت سے آتے ہیں تو انہیں غائب کر دیا جاتا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے، انہیں اذیتیں دیتے ہیں، کون سی ایجنسی اٹھاتی ہے وہ بھی نہیں پتہ، اور 100 سے زیادہ اور لوگ ہیں، 25 تو علماء ہیں جو مس ہوئے ہیں، 2-2 سال، 1-1 سال سے ان کا کوئی پتہ نہیں۔ یہ ہم پر شرعی اخلاقی واجب ہے کہ ہم ان کے لیے آواز بلند کریں، مظلوموں کے لیے اگر آواز بلند نہیں کیا تو ہم نے حل من ناصر پر لبیک نہیں کہا۔ لبیک یا حسین کا مقصد یہ ہے کہ مظلوم کے لیے ہم اٹھیں، مظلوم کی حمایت کریں، خصوصاً سید زکزکی کے لیے، جو لوگ جانتے ہیں پیٹیشن ڈالنا، سارے مومنین کو 2 سال ہو گئے، ورنہ اس سید بزرگوار کو شہید کر دیں گے ظالم اگر آپ چپ رہے۔ واقعاً اس زمانے میں یہ ولی خدا ہیں جس نے 2 کروڑ لوگوں کو شیعہ بنایا، یا تو سب اٹھیں، سب کوشش کریں، کاش کہ ہم لوگ متحد ہو جائیں، ظالم کو جرت نہیں ہوگی۔ دعا کریں کہ جس طرح سے عراق سے یہ داعشیوں کا، یہ سعودیوں کا خاتمہ ہوا ہے، انشاءاللہ خدا شام سے بھی ان کا خاتمہ کر دے، اور یمن کے مظلوم ننگے پاؤں بیچارے مومنین لڑ رہے ہیں، خدا انہیں کامیابی عطا فرمائے۔ خدا نے جیسے صدام کو ذلیل کیا، ان سعودی خبیثوں کو بھی خدا ذلیل و خوار کر دے۔ پوری دنیا میں ٹیررزم کا سبب ہے، پوری دنیا میں فتنے کا سبب ہے، طالبان انہوں نے بنائے، آئیے داعش انہوں نے بنائے، ویسٹ میں رہتے ہوئے یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ سوشل میڈیا پہ ان گوروں کو بتائیں، امریکنز کو بتائیں کہ تمہارے پریزیڈنٹ جاتے ہیں ملینز بلین کی رشوت لے کے آ جاتے ہیں اور انہی ٹیررسٹوں کی حمایت کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم اینٹی ٹیرر اور اینٹی وار ہو رہی، یہ بلینز لیتے ہیں رشوت میں، اور ان خبیصوں کو جن کا ہیومن رائٹس کا کچھ بھی نہیں ہے، جیل بھرے ہوئے ہیں، سعودی کے جیل بھرے ہوئے ہیں، لوگوں پر کتنا ظلم ہو رہا ہے، قطیف احسا میں شیعوں پر کتنا ظلم ہو رہا ہے، کوئی قانون بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وحشی ترین، ظالم ترین شمر جیسے لوگ ہیں یہ، یہاں ویسٹ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے خبیص ہیں۔ لہٰذا یہ میڈیا آپ کریٹ کریں، میڈیا کریٹ کریں تاکہ کوئی رشوت لے کر ان کی حمایت نہ کرے، اور سعودیوں کے خلاف اتنا کام کریں، اتنا کام کریں تاکہ یہ گالی بن جائے. جس طرح بی بی زینب نے دیکھی اپنے زمانے میں کتنی قربانیاں دی کہ یزید کا نام گالی بنا دیا. لہذا جو شہید ہو گئے 100,000 لوگ ان پہ سلام, جو بچ گئے انہوں نے زینبی کام کرنا ہے. زینبی کام کیا ہے؟ میڈیا پہ کام کرنا. ایک ایک مومن جو ہے نا یہ میڈیا پہ کام کرے تاکہ سعودیوں کو آپ نے یزید بنانا, یزید بنانا, اس پہ ڈاکیومنٹس بنائیں, فلم بنائیں. ان کے ظلم اتنے زیادہ, ان کی عیاشیاں اتنی زیادہ, اتنے بدماش ہیں لندن میں, یورپ میں, کتنا یہ بدماشیاں کرتے ہیں, تاکہ دنیا کو بتایا جائے, ویسٹ کو بتایا جائے, اور ویسٹ کو پتہ ہی نہیں. اور ان کے حکمران جو ہیں وہ بلینز ڈالر کی رشوت لے کے ان کی حمایت کر رہے ہیں. پروردگار ان سعودیوں کو نیست و نابود کر دے. پروردگار مومنین مظلوم جہاں بھی ان کی مدد فرما. جو 100 سے زیادہ ہمارے مومنین جیلوں میں, انہیں رہائی عطا فرما. سید زکزکی, ان کی زوجہ اور لوگ جو جیلوں میں, انہیں رہائی عطا فرما. میرے اللہ, میرے اللہ, جلد از جلد حضرت امام زمانہ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور فرما. جو مومنین آئے ہیں نیک دعائیں تمنا لے کے, سب کی دعائیں قبول فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. میرے والدین کی طرح جن کے والدین گزر گئے, پروردگار نے جوار معصومین میں جگہ عطا فرما. ایک سورہ الحمد 3 مرتبہ, سورہ توحید, سارے مرحومین شہداء علماء کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, اياک نعبد واياک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو الله احد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم, قل هو الله احد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم, قل هو الله احد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد, ماتم حسين, يا حسين, يا حسين.